السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعین، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے، اس رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں وجود انسانی عطا فرمایا، سر سے پاؤں تک کتنی قیمتی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، ان نعمتوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانا یہ ہمارا فریضہ ایمانی ہے. گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ زبان اللہ تعالیٰ کی کس قدر بڑی نعمت ہے. اس زبان کی بے احتیاطی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور اس زبان کی احتیاط انسان کو بام عروج تک لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیتی ہے. اعضاء اور جوارح، ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی اس خصوصی امتیازی شان کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو بھی صاحب ایمان ہوگا اس کا ایمان جس قدر کامل اور مکمل اور بہترین ہوگا، اس کا نتیجہ اس کے وجود کے اندر شرم و حیا کی شکل میں نظر آئے گا. ایمان کی قوت حیا کی زیادتی کی شکل میں نظر آتی ہے، اور خدا نہ خواستہ ایمان کی کمزوری یہ بے حیائی کی شکل میں نظر آتی ہے. آپ نے فرما دیا کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیری شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے تو تیرا جو دل چاہے سو کر. اب تیرے ایمان ہی کا جنازہ نکل چکا، لیکن صاحب ایمان وہ حیا کا پیکر ہوتا ہے، اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، عفت و پاک دامنی اس کا یہ جوہر ہے کہ جس کی بدولت صاحب ایمان بندہ جو حیا دار ہو اللہ تعالی کی خصوصی رحمتوں کا مرکز بنا رہتا ہے، اور صاحب ایمان بندہ اسی شرم و حیا کے ذریعے دنیا کے اندر بے شمار گناہوں سے بچا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بہترین اسوہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں. آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کی مشعل راہ ہے. آپ کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جب آنکھیں ڈال کر دیکھتی تھی تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایسی حیا نظر آتی تھی کہ جو حیا مدینہ طیبہ کی کسی دوشیزہ کی آنکھ میں بھی دکھائی نہ دیتی تھی. اس قدر حیا کا پیکر، تو جو نبی حیا کے ایسے پیکر ہوں ان کے امتی بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، حیادار ہوں، عزت دار ہوں، عفت اور پاک دامنی ان کا ایمانی جوہر ہو۔ ایمان اور اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اس نے ہمیں زندگی کے اندر پاک دامنی کا درس دیا، اپنی عزت کو محفوظ رکھ کر زندگی گزارنے کا سبق سکھایا، حتیٰ کہ جب قرآن کریم میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو اپنی عزت محفوظ کرنے کا درس دیا، آیات نازل فرمائی، حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی احکامات بیان فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ایک ہی ساتھ خطاب فرمایا، لیکن یہاں جب عفت اور پاک دامنی کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، عزت اور آبرو اور ایک مومن مسلمان کی پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ پاک نے مؤمنین کو الگ خطاب فرمایا، مؤمنات کو الگ خطاب فرمایا۔ قل للمؤمنین، آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارهم، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں، ویحفظوا فروجهم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، وقل للمؤمنات، اور اہل ایمان خواتین سے بھی آپ اللہ کا یہ پیغام ان تک پہنچا دیجئے، اللہ کا حکم ان کو دے دیجئے، یغضضن من ابصارهن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، ویحفظن فروجهن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ الگ الگ دونوں کو خطاب کیا، کہ جس طرح ایک مومن مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، بیعین ہی اسی طرح ایک مومنہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے۔ جس طرح مرد کو نظریں جھکانے کا حکم دیا، تو عورت کو بھی نظریں جھکانے کا حکم دیا۔ جس طرح مرد کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، عورتوں کو بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ اور یہاں تک احتیاط بتائی کہ اہل اسلام کی جو خواتین ہیں، اول تو بلا ضرورت وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، ضرورت شدیدہ پر جب باہر نکلنا ہی ہو با پردہ ہو کر نکلیں۔ راستے کے آداب بتائے کہ خواتین اسلام راستے کے بیچوں بیچ نہ چلیں، سینہ تان کر نہ چلیں، اس انداز سے چلیں کہ راستے کے کنارہ وہ ان کی راہگیر ہو، راستے کے کنارے پر چلیں اور اس انداز سے چلیں کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ یہ جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ اور حکم دیا کہ ایسے پازیب استعمال نہ کریں جن کی جھنجھناہٹ کسی غیر محرم کے کان میں پڑے، ایسی خوشبو استعمال نہ کریں جس خوشبو کی مہک کوئی غیر محرم سنے، کوئی غیر محرم سونگے۔ اور حکم دیا کہ ایسا لباس استعمال نہ کریں کہ جو مرکز اور متوجہ کرنے کا ذریعہ بن جائے کہ غیر محرموں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھنے لگیں۔ احتیاط بتائیں کہ ضرورت شدیدہ پر نکلنا پڑے، اپنے آپ کو شریعت کے اندر پابند کر کے نکل سکتی ہیں، لیکن ساتھ میں ایسی کوئی بے احتیاطی نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے برسنے کا ذریعہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت گھر سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی خواتین کو برہنہ کر کے جہنم میں اوندھے منہ گرا دیں گے کہ جب دنیا میں تم نے عفت اور پاک دامنی کی چادر کو اتار پھینکا، آج ہم بھی تمہارے لباس کی رعایت نہ کریں گے۔ اور پھر پاک دامنی اور عفت کا درس دیتے ہوئے اللہ پاک نے یہی سبق سکھایا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا پابند رکھو گھر کی چار دیواری کے اندر، اور جب نکلنا پڑے تو با پردہ ہو کر نکلو، تمہاری وجہ سے کوئی تم پر نظر نہ اٹھا لے، اگر تم ذریعہ بن گئی، مرکز بن گئی کسی غیر محرم کی توجہ کا، تو فرمایا کہ دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت پڑے گی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو بد نظری کر رہا ہے، نظر کو غیر محتاط طریقے سے اٹھا رہا ہے، غیر محرم کے اوپر جمع رہا ہے، اس پر بھی اللہ کی پھٹکار، اور جس پر نظر جم رہی ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، جس کو اردو میں پھٹکار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک عمل جو انسان کو اللہ کی نظروں سے گرا دے، اللہ کی رحمت سے دور لے جائے،
اس عمل کا کیا فائدہ کہ جس میں دنیاوی کوئی چیز بھی حاصل نہ ہو اور اخروی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مستحق بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر تو قرون اولی کے اندر ایسا پیارا پڑا تھا. آپ اپنی امت کی ایسی تعلیم اور تربیت کر کے گئے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں خاتون کسی شدید ضرورت کے پیش نظر یمن سے تنے تنہا محرم کے نہ ہونے کی وجہ سے اکیلی جوان عورت یمن سے سفر کرتی ہوئی طویل ترین سفر کرتی ہوئی مدینہ طیبہ پہنچی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ہوئی کہ اس طرح یمن سے ایک عورت تنہا آئی ہے. آپ نے اس کو بلوایا, باس پرس کی, پوچھا کہ تم تنہا کیوں آئی, تو اس نے اپنا عذر شرعی بیان کیا اور آنے کی وجوہات شرعیہ بیان کی کہ میرے آنے کی وجوہات کیا ہیں. آپ جب مطمئن ہو گئے کہ اس کا سفر شرعی ہے اور عذر پر مبنی ہے, آپ نے پھر اپنی رعایا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے اس خاتون اسلام سے پوچھا کہ تم یمن سے چل کر مدینہ منورہ آئی ہو, اکیلی جان, جوان عورت, مال و اسباب بھی ساتھ میں ہے. فرمایا کہ تم نے راستے میں دوسرے مومن مسلمانوں کو کیسا پایا؟ کہیں کسی نے تمہارے ساتھ کوئی بے احترامی کا معاملہ کیا ہو, میلی آنکھ سے دیکھا ہو, غلط ارادے سے تم سے ملا ہو؟ کوئی بھی اگر معاملہ ہو تو بتاؤ. تو اس خاتون نے جو بات کہی, فرمانے لگی کہ جب میں یمن سے چلی مدینہ طیبہ تک پہنچی, راستے کے تمام مومن مسلمان مجھے ایسے لگے جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. سگے بھائی بہن جس طرح اپنی بہن کے اوپر کوئی بری نگاہ نہیں اٹھاتے, فرمانے لگی کہ سارے کے سارے راستے میں مجھے کوئی بھی ایسا کوئی بد نگاہی کرتا ہوا نہ ملا کہ جس کی وجہ سے مجھے اپنی عزت کے اوپر کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس تھا کہ آپ نے اپنی امت کو عفت و پاکدامنی کا وہ سبق سکھایا کہ سامنے والی عورت ذات وہ تمہارے ماں کے درجے میں ہے, تمہاری بہن کے درجے میں ہے, تمہاری بیٹے کے درجے میں ہے, تمہاری بیوی کے درجے میں ہے, اور سب سے بڑا رشتہ ایمانی رشتہ ہے, وہ تمہاری ایمانی بہن ہے. اس کے اوپر میری آنکھ اٹھانا یہ اپنی عزت اور آبرو کو داغدار کرنے کے مترادف ہے. آخر کیا وجہ تھی ان حضرات کے اندر اور ہمارے اندر اتنا بڑا فرق کہ وہ حضرات تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتے تھے, سامنے والی عورت ذات کو اپنی سگی بہن کا رشتہ, اپنی سگی ماں کا رشتہ, اپنی سگی بیٹی کے رشتے سے دیکھتے تھے کہ جس طرح میری ماں بہن بیٹی کے اوپر کوئی میلی نگاہ اٹھائے تو میری ایمانی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی, تو میری زہریلی نگاہ کسی کی ماں بہن بیٹی پر اٹھے تو میرا ایمانی جذبہ بھی اس کو برداشت نہیں کرتا کہ میں کسی اور کی ماں بہن بیٹی کو میلی آنکھ سے دیکھوں. وجہ یہ تھی کہ ان حضرات کو اپنے نفس کے اوپر محنت کرنے کی طرف توجہ تھی کہ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے, یہ جو تعلیم اور تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کی ہے, یہ صرف دکھلاوے والی نہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں, کسی اللہ کے نیک بندے کے سامنے ہوں, اس وقت تو ہم ولی اللہ ہوں, اور جب اس کی نگاہوں سے اوجل ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھول جائیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ ذات تو ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہے, تم دنیا میں جہاں کہیں بھی جاؤ وہ ذات تمہارے ساتھ موجود ہے. ایک بزرگ نے اپنے خاص خاص مریدین کو جب خلافت دینے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے بطور امتحان ان خاص مریدین میں سے ہر ایک کو ایک ایک مرغی دی. فرمایا کہ جاؤ اس مرغی کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. مریدین گئے, ان میں سے چند تو مرغیاں ذبح کر کے واپس لے آئے, چند ایسے تھے جو روتے ہوئے واپس پلٹ کر آئے. حضرت نے پوچھا کہ روتے کیوں ہو؟ جو ذبح کر کے لائے تھے انہوں نے کہا ہم گئے سناٹے میں ذبح کر کے لے آئے, کوئی بھی نگاہ دیکھنے والی نہ تھی, اور جو روتے ہوئے آئے انہوں نے کہا کہ ہم گئے ہر جگہ ایسی تلاش کی کہ جہاں کوئی دیکھنے والی نگاہ ہمیں نہ دیکھ رہی ہو, لیکن کیا کریں کہ ایک ذات ایسی تھی جو ہر جگہ ہمیں دیکھ رہی تھی, کوئی بھی جگہ ایسی ہمیں نہ ملی کہ جہاں پر ہم چھپ کر اس مرغی کو ذبح کر کے آپ کے پاس لے آتے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. اللہ تعالیٰ کا استحضار, اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ تعالیٰ کی معیت یہ جب بندے کو مستحضر رہے. مجال ہے کہ بندہ تنہائی میں ہو، سناٹے میں ہو، سامنے غیر محرم ہو، نگاہ کو تو اٹھا لے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، شرم آ رہی ہے، کیسے بد نظری کروں، اپنی اس قیمتی آنکھوں کی نعمت کو میں غلط جگہ کس طرح استعمال کروں. وہ حضرات تھے، انہوں نے اپنے باطن پر محنت کی تھی، اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں رکھا تھا کہ جو سامنے ہے وہی اندر، جو ظاہر میں ہے وہ باطن میں. تو وہ حضرات تنہائی ہو یا مجمع، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا استحضار رکھنے والے ہوتے تھے. آج بھی خوش نصیب اہل ایمان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس رہتا ہے. گناہ کے موقع سامنے ہوتے ہیں لیکن مجال ہے کہ نگاہ بہک جائے. وجوہات دو طرف سے ہیں، ایک طرف تو بے پردگی عام ہے اور دوسری طرف بے توجہی عام ہے. سامنے گناہ کے مواقع بے شمار ہیں، بے پردگی اور یعنی اور فحاشی کا سیلاب ہے، اسلامی معاشرہ ہے، ہر طرف بے حیائی اور یعنی فحاشی اس کو رواج دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف محتاط رہنے کے بجائے بے توجہی، لاپرواہی، جہاں دل چاہا نظر اٹھا لی، جس کو دل چاہا نظر بھر کے دیکھ لیا، توجہ ہی نہیں کہ اس وقت ہم کتنا زہریلا عمل کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دوری ہو رہی ہے. حالانکہ یہ وہ لمحہ تھا جس وقت گناہ کرنا انسان کے لیے آسان تھا، گناہ کر سکتا ہے، اس کو دیکھنے والا آس پاس کوئی اس کا جان پہچان والا موجود نہیں. لیکن صرف اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے گناہ سے رک جائے. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لمحوں کے اندر انسان کو قربت کے درجوں کے اوپر ترقی ملتی ہے، کہ گناہ کر سکتا ہے لیکن اللہ کے ڈر، اس کے خوف اور خشیت اور اس کی محبت کی وجہ سے گناہ سے رک گیا. اللہ تعالیٰ انہی لمحات کے اندر بندے کو عروج عطا فرماتے ہیں، اپنے سے قریب کر لیتے ہیں. یہی وہ لمحہ ہوتا ہے. حضرات بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس لمحے جب گناہ کا موقع ہو اور گناہ کرنا بالکل آسان ہو اور انسان اس وقت اپنے آپ کو گناہ سے روک لے، اس لمحے میں انسان جو دعا کرتا ہے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں کہ بندے تو نے میری محبت میں اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا. اللہ تعالیٰ کے ایک طرف قرب ملتا ہے، بندے کو عروج نصیب ہوتا ہے، لمحوں کے اندر وہ ترقی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہاتھ کے ہاتھ اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پر قدرت کے باوجود انسان گناہ سے رک جائے، اللہ تعالیٰ جیتے جی دنیا کے اندر اس کو حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے، ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ مرنے سے پہلے وہ ایمان کا ذائقہ دنیا میں چکر جائے گا. عبادات کے اندر، طاعات کے اندر، نماز کے اندر، تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، ایک ایک عبادت کے اندر اللہ پاک وہ ذائقہ عطا فرمائیں گے کہ انسان ایمانی حلاوت جیتے جی محسوس کرے گا. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہمیں اس طرف توجہ ہی نہیں. جوان ہوں، ادھیڑ ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، پورا ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. باطن ہمارے اس قدر اجڑے ہوئے ہیں اور آج ہم ظلمت کے ایسے بت کدے بنے ہوئے ہیں کہ صبح سے شام تک نہ جانے کتنی بے احتیاطیاں ہماری نگاہیں کرتی ہیں. گھر سے باہر تو ہوتی ہی ہوتی ہیں، گھر کے اندر بھی جو ہم نے بت سجایا ہوا ہے ٹی وی کی شکل میں، صبح سے شام تک دسیوں نہیں سینکڑوں قسم کی غیر محرم اس پر سج بن کے تیار ہو کے آتی ہیں، اور انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس قدر گھناؤنا عمل کر رہا ہوں، زہریلا عمل کر رہا ہوں. ایک طرف نماز بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر و اذکار بھی ہو رہے ہیں، عبادات اور طاعات بھی ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک بے چینی ہے، ایک خوف اور دہشت اور وحشت طاری ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ عبادات کا نور کیوں نصیب نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس نور کو ہاتھ کے ہاتھ بجھا لیا جاتا ہے. حد تو یہ ہے کہ مسجد سے نکل کر چند قدم دور ہونے کے ساتھ ہی یہ بے احتیاطیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ سارا نور جو سمیٹ کر لائے تھے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے پیٹرول پر ماچس کی تلی چھڑک دی جائے. مجدد الملت، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر طرف خواہشات کا، شہوات کا دور دورہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر خواہشات رکھی، انہی خواہشات کو دبانا اور اپنی چاہتوں کو روک کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو فوقیت دینا، یہی تو اصل مجاہدہ ہے، یہی تو اصل امتحان ہے کہ بندے کی آزمائش ہے کہ وہ اللہ کا ہے یا غیر اللہ کا ہے، اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے یا اللہ کے احکامات کو ترجیح دیتا ہے، آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. بڑی مشکل چیز ہے، آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے، چاہتوں کو پامال کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ چیز انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی وہ روشنی اور وہ چاشنی اور وہ حلاوت عطا فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات کا خون کرنے لگے. تو جب فرمایا کہ خواہشات ہر انسان کے اندر عروج پر ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ماچس کی تلی. ہر انسان ماچس کی تلی بنا ہوا ہے، صرف ایک ماچس کی اس دیا سلائی کو اس کی ڈبیا کے ساتھ رگڑنے کی ضرورت ہے، آگ اس تلی کے اندر بھری ہوئی ہے. آج بھی ہر انسان خواہشات سے بالکل لبالب لبریز ہے. دیکھا جائے تو شکاری کتے کی طرح ہماری نگاہیں ہرس و حوث کی پتلا بنی ہوئی ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں. ڈر اور خوف نکل گیا، شرم و حیا نکل گئی. باپ کے ساتھ بیٹی سفر کر رہی ہو تو بڑی بے حیائی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ نظر اٹھا کر باپ کے برابر میں بیٹھی ہوئی بیٹی کو نگاہیں بھر کے دیکھا جاتا ہے. وہ شرم و حیا کے جنازے نکل گئے. آپ نے جو فرما دیا، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیری حیا کا جنازہ ہی نکل جائے تو جو تیرا دل چاہے سو کر. لیکن جب ایمان ہوتا ہے، ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں کہ جہاں کہیں کسی مولانا کو آتے ہوئے دیکھا، اگرچہ بے پردہ ہی کیوں نہ ہو لیکن حیا ہو شرم ہو فوراً سر ڈھک لیتی. گھر کے اندر بے دوپٹہ تھی، اذان ہوئی فوراً سر ڈھک لیا، کم از کم اتنی رمق تو باقی ہے. اور جب جنازہ نکل جاتا ہے حیا کا، تو پھر انسان نہ ساتھ میں موجود بھائی کا خیال کرتا ہے، نہ باپ کا خیال کرتا ہے، نہ شوہر کا خیال کرتا ہے، اپنی ہرس و حوث کی آگ بجھانے کے لیے وہ بالکل وہی کام کرتا ہے کہ جہاں کہیں موقع لگ جائے بدنظری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. یہ نہیں پتا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت سمیٹ رہا ہے. خواتین اسلام، ظاہر ہے کہ ضرورت شرعی کے اوپر، ضرورت شرعیہ پر میل ملاقات کے لیے، ضرورتوں کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اپنی ازواج مطہرات کو لے کر نکلے ہیں، سفر میں بھی نکلے، حضر میں بھی نکلے، لیکن صرف آپ نے آداب بتا دیے کہ جب نکلیں باپردہ ہو کے نکلیں، اپنی اوڑھنیاں اوڑھ کے نکلیں. وہ تو ساری احتیاط کر کے نکلی، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس رشتے کو پامال کرے، کس قدر گھناؤنا عمل ہے. اسی لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اس کے علاج کے طور پر انسان ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ میں قید خانے میں ہوں. الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. قید خانے کے اندر مجرم بند ہو، سزائے موت اس کو سنائی جا چکی ہو، دن گنے جا رہے ہوں، اس سے کوئی کہے کہ تم کوئی گندی فلم دیکھ لو، کوئی ڈرامہ دیکھ لو، کوئی ناچ گانا دیکھ لو، کوئی فحش لٹریچر دیکھ لو، وہ کہے گا جاؤ اپنا کام کرو، میری موت میرے سامنے منڈلا رہی ہے، تم آ کر مجھے ایسی بے حیائی کی باتیں بتاتے ہو. آج ہم بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ دنیا بھی حقیقت میں ایک قید خانہ ہے. ہر ایک کی موت سامنے ہے، بس پتہ نہیں ہے. اگر دنیا کو ہم اپنے لیے قید خانہ سمجھ لیں، جس طرح قیدی قید خانے کے اندر رہتے ہوئے کوئی گناہ نہیں کرتا، اللہ اللہ میں لگا رہتا ہے، معافی تلافی میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگا رہتا ہے، یہ حقیقت جس کسی کو سمجھ میں آ جائے، وہ دنیا کے اندر رہ کر ہر لمحے اپنے آپ کو موت سے قریب تر ہوتا ہوا دیکھتا ہے، وہ گناہ تو کیا، گناہ کے اوپر معافی مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے. اور پھر وہ جو بزرگ جن کے مرید نے کہا تھا کہ حضرت نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی، بد نظری ہو جاتی ہے، بازار میں نکلو، گھر سے باہر نکلو، فرمایا کہ اچھا. ایک مرید ساتھ کر دیا، پانی کا کٹورا دیا، فرمایا کہ پانی کا کٹورا لے لو، بازار کے اس سرے سے اس سرے تک جانا، اس سرے سے اس سرے تک آنا، خبردار جو اس بھرے کٹورے سے تمہارا پانی گرے. ایک مرید صاف کر دیا, فرمایا کہ جوتا ہاتھ میں لے کر رکھنا, جہاں یہ پانی گرا ہے اس کے سر پہ دے کے مارنا بھرے بازار کے اندر. اب چل پڑا, پانی کا کٹورا بھرا ہوا ہے, احتیاط کے ساتھ چلتے 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 اس سرے تک پہنچا, وہاں سے اس سرے تک آ گیا, پانی کا قطرہ نہ گرا. واپس جب آیا اپنے شیخ کے پاس, پوچھا کہ کیا گزری, پانی گرا نہیں گرا, احتیاط کے ساتھ لے گیا, احتیاط کے ساتھ آیا, پوچھا کہ وہاں بازار میں کیا تھا, دکانیں کیسی تھیں, لوگ کیسے تھے, مرد کتنے تھے, عورتیں کتنی تھیں. کہا کہ حضرت مجھے کیا پتا, مجھے تو ڈر تھا جوتا پڑنے کا, کہ اب جوتا پڑا. جب جوتا پڑا ڈر اور خوف کی وجہ سے میں تو پانی کا کٹورا سنبھال رہا تھا, اور میں کہ ایک جوتے کے ڈر کی وجہ سے تم بازار کی ساری چیزیں بھول گئے. اللہ کا ڈر اور خوف اگر اپنے پر مسلط کر لو گے, دنیا میں مجال ہے تمہاری نظر کہیں بھٹک جائے. ڈر نکل گیا, خوف نکل گیا, احتیاط نکل گئی. ہمارے اکابرین اور اسلاف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جا رہے تھے, راستے میں ایک شخص حمام سے نکلا نہا کر, اور اس نے جو لنگی باندھی تھی وہ گھٹنے سے تھوڑی سی اوپر تھی. آپ نے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لی اور آنکھیں بند کر کے چلنے لگے. وہ شخص سمجھ گیا, پاس آیا, کہا حضرت آپ کب سے نابینا ہو گئے؟ فرمایا جب سے تمہاری شرم و حیا رخصت ہوئی جب سے میں نابینا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, پہلی کا چاند تھا. آپ نے پوچھا فاطمہ تم نے چاند دیکھا؟ فرمانے لگی نہیں. آپ نے پوچھا دیکھتی چاند؟ پہلی تاریخ کا چاند دیکھنا یہ بھی ایک سنت عمل ہے. اور میں کہ چاند دیکھ لیتی, آج پہلی کا چاند تھا. تو خاموش رہی. جب آپ نے ذرا سا اصرار کیا کہ دیکھ لیتی ابھی تو چاند نکلا ہوا ہے, تو کہا بات بتائی. فرمانے لگے کہ ابا مجھے بھی معلوم ہے کہ آج پہلی کا چاند تھا, لیکن صرف اس وجہ سے آج میں نے چاند نہیں دیکھا, پہلی تاریخ کا چاند ہے. سارے مسلمان چاند کے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہیں, میری بھی نظریں پڑیں گی تو ایک ہی چیز پر میری اور غیر محرموں کی نظر پڑے تو مجھے حیا آئی, اس لیے آج میں نے چاند نہیں دیکھا. کہ غیر محرم بھی چاند دیکھ رہے ہیں اور میری بھی اسی چاند پر نظر پڑے, ہم دونوں کی نظر ایک چیز پر جمع ہو جائے, اس شرم و حیا کی وجہ سے میں آج چاند نہ دیکھ سکی. اور تو اور دنیا سے جاتے اس سے پہلے فکر مند ہو رہی تھی, بڑی شرم آتی ہے جب انتقال ہو جائے گا, مردوں کے سامنے جنازہ جائے گا, سوچ کر شرم آتی ہے. خاتون تھی حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئی تھی, کہا کہ میں نے حبشہ میں ایسا دیکھا ہے کہ وہاں کی خواتین کے اوپر ایک ڈولی جیسی بنا دی جاتی ہے. اور میں کہ مجھے بتاؤں کس طرح سے, اس سے پہلے تک عورتوں اور مردوں کا جنازہ ایک ہی انداز سے لایا جاتا تھا جنازے کے لیے. تو اس خاتون نے کھجور کی شاخیں منگوائی اور ان کو آپس میں جوڑ کے ایک ڈولی نما بنا کر اوپر چادر ڈال دی. کہا کہ اس طرح سے میں نے حبشہ کے اندر ان کی عورتوں کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ عورت دبلی ہے یا موٹی ہے, لمبی ہے یا چھوٹی ہے. فرمایا کہ بس یہ تمہارے ذمہ ضروری ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو اسی طرح باپردہ کر کے مردوں کے سامنے لے جانا. وہ خواتین اسلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فرد تھی, ہم بھی حضور کی امت کے افراد ہیں. ہم بھی اگر محتاج زندگی بسر کریں گے, یاد رکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے, فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے, جو چیز دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان, اور جو دو اس کی ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ, جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا کہ یا شباب قریش احفظوا فروجکم, اے قریش کے نوجوانوں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو, لا تزنو زنا مت کرنا, الا من حفظ فرجہ, سنو خبردار جس کسی نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی, فلہ الجنہ, اس کو جنت ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نگاہوں کی, اعضاء اور جوارے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے یہ جو عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, اللہ تعالی ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.